أعوذ بكلمة الله التامة من شر ما خلق. أعوذ بالله، أستغفر الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم. ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم. ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير. ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل. ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره إن الله على كل شيء قدير. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله إن الله بما تعملون بصير. صدق الله العظيم. گزشتہ رکوع کے اندر حق تعالیٰ شانہ نے جو مضمون بیان فرمایا ہے وہ سحر کے حوالے سے جادو حضرت سلیمان علیہ الصلاۃ والسلام کی طرف یہودیوں نے اس کی نسبت کی تھی. یہودی حضرت سلیمان علیہ الصلاۃ والسلام کو نبی نہیں مانتے، جادوگر بولتے، اور اللہ نے جو ان کو قوتیں عطا فرمائی تھی، جنات جو مسخر فرما دیے تھے، ہوائیں تابع کر دی تھیں، وہ سب یہ بولتے تھے کہ یہ سب جادو کا اثر ہے، حالانکہ وہ ان کا معجزہ تھا. معجزے میں اور جادو میں فرق یہی ہوتا ہے کہ معجزہ اللہ کے نیک بندے، صالح اور تقوی پرہیزگار نبی کے ہاتھ پر ہونے والا خلاف عادت کام ہوتا ہے، عام لوگوں سے نہیں ہوتا وہ کام. جادو کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ جتنا زیادہ اس میں غلاظت نجاست ملوث رہے گی اسی قدر وہ اسنا اثر اندیز ہوتا ہے. تو تقوی طہارت ایک طرف ہے، نجاست اور غلاظت دوسری طرف ہے. دونوں میں بنیادی فرق یہ ہوتا ہے جادو وغیرہ کے اندر. اور خیالات جادو کی کئی قسمیں ہیں، گزشتہ بھی تھوڑی بات عرض کی گئی تھی کہ سحر کا اطلاق تخیلات پر بھی ہوتا ہے، میسمرزم پر بھی ہوتا ہے، اور ہاتھ کی کرتب بازی کے اندر بھی ہوتا ہے، شعبدہ بازی پر بھی سحر بولا جاتا ہے، ہاتھ کی صفائی پر بھی سحر بولا جاتا ہے. اور اصطلاحی اعتبار سے جس سحر کو منع کیا گیا ہے قرآن و حدیث کے اندر، کہ جس میں جنات سے مدد طلب کی جائے، شیاطین سے مدد طلب کی جائے، غیر اللہ سے مدد طلب کی جائے، نجاست کا کام انجام دیا جائے، غلط عقیدہ رکھا جائے، مشرکانہ باتوں کا جس میں اظہار ہو، قرآن و حدیث کے خلاف باتوں کا جس میں اظہار ہو، مدد جو ہے ایسی چیزوں سے مانگی جائے جو اللہ کی مخلوق ہو، تو یہ سب ایسی چیزوں سے استمداد وغیرہ حرام ہے، یہ ایسا جادو حرام کہلاتا ہے. جس سحر اور جادو کے اندر کفریات ہوں آدمی تو کافر بن جاتا ہے حرام ہونے کے ساتھ ساتھ. بہت سارے لوگ عجیب و غریب بیماریوں کے اندر مبتلا جب ہو جاتے ہیں تو بولتے ہیں کہ بھائی ہم فلان جگہ جانا چاہ رہے ہیں، وہاں ہندو ہے ایک غیر مسلم ہے، وہ پڑھ کے پھونک دیتا ہے، یا کبھی وہ تماچا لگا دیتا ہے، کچھ دم کر دیتا ہے منتر پڑھ کے، یا کچھ کھانے کے لیے دے دیتا ہے، بہت مجبوری ہے. مسئلہ ایک طرف ایمان کا ہے، دوسری طرف آپ کی بیماری کا ہے. تو بیماری کو ایمان سے کمپرمائز کر سکتے کیا دیکھنا ہے. ظاہر سی بات ہے کہ اس کا علاج یقیناً اللہ پاک نے قرآن پاک میں رکھا ہے، قرآن پاک بھی شفا ہے. الا یہ کہ آپ کے پڑھنے سے شفا نہیں ہو رہی وہ الگ چیز ہے، ہمارے پڑھنے میں کوتاہی ہے، کمزوری ہے، ورنہ قرآن پاک جیسی شفا نہ کوئی دم میں ہے نہ کوئی اور چیز میں ہے. تو جو شرعی رقیہ ہے بہت آگے کی چیز ہے. وہ صحیح پڑھنے والا بندہ مل جائے, صحیح عامل اگر ہو جائے تو وہ کفایت ہو جاتی ہے. شرک سے کفر سے بچنا چاہیے. اللہ کے فضل سے گزشتہ تھوڑے دن پہلے بھی ایک واقعہ ہوا تھا. ایک صاحب کہنے لگے برداشت نہیں ہو رہا, کسی بھی حالت میں ایسا دکھ رہا ہے کہ میں گزر جاتا ہوں. لہذا ایک صاحب ہے وہ تھوڑا منتر پڑھ دیتے, چلے جا سکتا ہوں کیا؟ بولا ایک رات کی بات ہے, اللہ کا نام پڑھتے رہو, کل صبح میں پھر پوچھنا. تو وہ قرآن کی آیتیں پڑھتے رہے, اللہ کا فضل ایسا ہوا کہ صبح تک شفا ہو گئی ان کو, اللہ نے بچا لیا ان کو, اللہ پاک نے شرک سے کفر سے. تو اللہ رب العزت کے کلام میں تاثیر ہے. بندوں کو اہتمام کرنا چاہیے کہ رقیہ شرعیہ جس کو کہا جاتا ہے وہی ہمارے لیے سب کچھ ہے. سحر سے, آصف سے, خیالات سے, میسمریزم سے, حسد سے, اناس سے, شریروں کی شرارت سے, مکر و فریب کرنے والے مکر و فریب سے, حاسدین کے حسد سے. اسی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کے معمولات کے اندر, حضور کا معمول, پیغمبر آخر الزماں, سید الاولین والآخرین, دو جہاں کے سردار, اور قرآن پاک جن پر نازل ہوا, جن کو جنہوں نے ساری امت کو قیامت تک کے لیے دعائیں سکھائی ہیں, ان کے معمولات کے اندر قل اعوذ برب الفلق بھی ہے, قل اعوذ برب الناس بھی ہے. روزانہ کا معمول, بستر پر جب تشریف لے جاتے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم, دونوں ہاتھوں کو اس طریقے سے پھیلاتے, بسم اللہ الرحمن الرحیم, قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد, پورا سورہ پڑھتے, پھونک کر کے پورا دم کر لیتے, پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے, سورہ قل اعوذ برب الفلق, سورہ فلق پڑھتے, دم فرماتے پورے جسم پر, پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے, قل اعوذ برب الناس, تین تین دفعہ پڑھتے تھے. روزانہ کا معمول آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا. جب حضور یہ فرما رہے ہیں تو ہم کو تو کرنا ہی ہے نا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایسا نہیں ہے کہ آپ ایک آدھ مرتبہ کر کے چھوڑ دیے. صحابہ کرتے ہیں روزانہ کے معمولات میں سے. حضرت عائشہ فرماتی ہیں جب بھی حضور بستر پر آرام فرمانے کے لیے جاتے تو یہ ضرور کرتے تھے. اس لیے ہم کو بھی کرنا ہے, اپنی اولاد کو بھی یہی تربیت دینا ہے, ان کو بھی یہی تعلیم دینا ہے کہ بھئی یہ عمل سنت ہے اور یہ سب بیماریوں کی شفا ہے. اللہ پاک عمل کی ہم سب کو توفیق دے. تو مسئلہ یہ ہے کہ سحر کفریات ہو, شرکیات اس کے اندر ہو, استمداد لغیر اللہ ہو, غیر اللہ سے مدد مانگی جائے, جنات کے کام سے مدد مانگی جائے, شیاطین سے مدد مانگی جائے, آدمی کافر ہو جاتا ہے. اور بعض سحر ایسے ہوتے ہیں جس کے اندر غیر اللہ سے مدد تو نہیں ہوتی ہے, کفریہ کام تو نہیں ہوتا ہے, لیکن دوسروں کو نقصان پہنچانے کے لیے ہوتا ہے. دوسروں کو نقصان پہنچانے کے لیے بھی علماء نے فرمایا ہے کہ قرآن کی آیت پڑھ کے بھی دم کرنا غلط ہے. قرآن اللہ کے پاک کلام سے دوسرے کو نقصان نہیں پہنچا سکتے نا. اللہ کے نام سے کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتے, یا دعاؤں کے ذریعے سے کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتے, وہ بھی چیز ناجائز حرام میں آتی ہے. بعض دعائیں, اس سے پہلے بھی مذاکرہ ہوا تھا اس بات کا کہ مومن کا ہتھیار سلاح المومن, اس قسم کی کتابیں ہیں, عربی میں بھی ہے, اردو میں بھی ہے, چھوٹی کتابیں ہوتی ہے, مسنون دعائیں کے نام سے بھی ایک کتاب آتی ہے, اس کو لے کر کے روزانہ اگر اس کا 10 منٹ سے 15 منٹ اگر وقت دے دیتے ہیں, صبح کی معمولات کے اندر ایک کتاب شامل کر لیجیے, شام کے معمولات کے اندر ایک حصہ چیپٹر شامل کر لیجیے, تو 10 منٹ کے اندر آپ بہت ساری چیزوں کو کور کر لے سکتے ہیں جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے مختلف احادیث کے اندر وارد ہوئی ہیں, دعائیں وغیرہ. اس کا اہتمام کرنے سے ادھر ادھر کے خیالات سے آدمی خود بخود محفوظ ہو جاتا ہے. اور اس سے پہلے بھی مذاکرے میں یہ بات آئی تھی کہ بھائی عامل خود بھی بن سکتے ہیں, کسی عامل کے پاس جانے کی ضرورت نہیں پڑتی. وہ عامل بننے کے کیا ہے؟ عامل بننے کا یہ کہ روزانہ اہتمام آپ خود کرتے رہو, اللہ پاک جو ہے آپ کے زبان کے اندر خود تاثیر پیدا فرما دیتے ہیں. 40 دن تک ایک کوئی عمل کرتے رہو آپ, خود بخود تبدیلی آتی ہے. اللہ کے کلام میں اثر ہے, بات میں اثر ہے, چیزوں کا اثر ہے, دکھتا نہیں ہے لیکن اثر رکھا ہے اللہ پاک نے. سحر کے اندر ہوتا ہی ہے کہ خفیہ اثر ہے, یہ کوٹ کی چیزیں ہیں. دنیا کے اندر نظام بنائے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت ساری چیزوں کے اندر وہ ہے. جیسے چاندنی راتوں کے اندر ہم کو نظر نہیں آتا, مگر پانی کے اندر طغیانی آتی ہے. 14ویں رات کے چاند کی وجہ سے آبشاروں کے پاس میں, سمندروں کے پاس میں, تالابوں کے پاس میں جو طغیانی آتی ہے جھیلوں کے اندر, کہا جاتا ہے کہ وہ چاند کے اثرات ہیں. سورج کے اپنے اثرات ہیں، ستاروں کے اپنے اثرات ہیں، دنیا دار الاسباب ہے، اللہ نے سبب کے ساتھ جوڑے رکھا ہے، کلمات میں بھی ایک اثر ہے، وہ اللہ پاک کے ذریعے سے ہی ہوتا ہے، نہ ہمارے پڑھنے سے ہوتا ہے نہ کسی اور کے پڑھنے سے ہے، جب تک اللہ کا حکم نہ آ جائے کسی کلمے کے اندر تاثیر نہیں ہوتی ہے۔ تو جو قرآن پاک پڑھا جائے یا اللہ کا نام پڑھا جائے اس کے اندر تو ضرور اللہ کے نام کی برکت ضرور شامل حال ہوگی۔ دعاؤں کے اندر بھی یہی نظریہ رکھنا ہے، دواؤں کے اندر بھی یہی نظریہ رکھنا ہے کہ جو کچھ ہوتا ہے اللہ کی طرف سے ہی ہوتا ہے، سحر میں بھی جو ہوتا ہے اللہ کے حکم سے ہوتا ہے، دوا کے اندر جو ہوتا ہے اللہ کے حکم سے ہوتا ہے، دعا کے اندر جو ہوتا ہے وہ بھی اللہ کے حکم سے ہوتا ہے، ہر چیز اللہ کے حکم سے ہی ہوتی ہے۔ تو گزشتہ مضمون یہ گزرا تھا اس کے بارے میں۔ ان آیت مبارکہ میں جو آیت پڑھی گئی ہے، اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تقولوا راعنا، مت کہو راعنا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ روایتوں میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے، فرمانے لگے، یا رسول اللہ کچھ نصیحت فرمائیے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عبداللہ، جب قرآن مجید میں یا ایھا الذین آمنوا کہہ دیا جائے تو پھر غور سے توجہ سے سن لیا کرو اس کو، کیونکہ پچھلی امتوں کے اندر، پچھلی کتابوں کے اندر اللہ رب العزت مخاطب ہوتے تھے انبیاء سے۔ اس امت محمدیہ کی خصوصیت یہ ہے کہ قرآن پاک میں، کلام الہی میں اللہ رب العزت نے ایمان والوں سے براہ راست خطاب کیا ہے، لہذا یہ امت کا شرف بھی ہے اور اللہ پاک کی ہمارے اوپر ہمدردی مہربانی بھی ہے کہ اللہ رب العزت براہ راست ہم سے خطاب فرما رہے ہیں، لہذا ہم کو جب اللہ پاک کہہ رہے ہیں اے ایمان والو تو میں بھی شامل، آپ بھی شامل، ساری امت شامل ہے، ایمان والی سب کو توجہ سے سننا ہے۔ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا، راعنا مت کہو، وقول انظرنا واسمعوا، اور کہو انظرنا، اور غور سے سنو بات کو، اطاعت گزاری کرو، وللکافرین عذاب علیم، کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مرتبہ اور مقام اللہ رب العزت نے بہت ہی اعلیٰ، بہت ہی عظمت والا بنایا ہے۔ توقیر کا حکم ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، وتعزروہ وتوقروہ، حضور کی تائید بھی کرنا ہے ہر مسلمان کو اور حضور کی توقیر بھی کرنا ہے۔ توقیر کرنے کا مطلب یہ ہے قرآن پاک کے حکم کے مطابق عظمت بجا لانا، بڑا سمجھنا۔ لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولی، اللہ کے حکم کے آگے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے آگے اپنے آپ کو مت پہنچاؤ، لمٹ تمہاری اس کے بعد ہی ہے، ہر انسان کی لمٹ نیچے کی ہے، حضور کا مرتبہ سب سے اعلیٰ ہے، حضور کے درجات اونچے ہیں، حضور کا مقام اونچا ہے، حضور کی کیفیت اونچی ہے، بشریت اعلیٰ کمال کی ہے ان کی، وہ رسولوں میں بھی اونچے اونچے بلکہ سب سے آخری اور سب سے اعلیٰ اور افضل رسول ہیں، انبیاء میں سب کے امام ہیں، اللہ رب العزت نے ان کو سید الاولین والآخرین بنایا ہے۔ ان کا رتبہ بیان یہ کیا جا رہا ہے کہ ان کو راعنا مت کہو۔ ہوتا یہ تھا کہ یہودیوں کی سازشیں، ان کی کرتوت اور ان کے مکر، ان کی چال بازیاں پہلے سے چلتی آ رہی ہیں۔ ان چال بازیوں کے اندر ایک تو زبانی طور پر کسی بات کو کہہ کر کے خوش ہونا اور اس سے ناجائز فائدہ اٹھانا، ان کے نیچر میں یہ بات شامل تھی۔ عبرانی زبان میں رائی کے ایک معنی آتے تھے گالی کے، وہ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ لفظ حضور کی مجلس میں بولتے تھے۔ راعی کے معنی عربی اعتبار سے یہ بھی آتے ہیں کہ ہماری طرف توجہ فرمائیے، عربی گرامر کے اعتبار سے، اور ان کی زبان کے اعتبار سے گالی کے معنی بھی نکلتے تھے اس سے۔ تو بعض دفعہ ایسا کرتے تھے کہ تھوڑا کھینچ کے بولتے تھے، راعینا، ہماری طرف توجہ فرمائیے۔ دوسرے معنی عربی میں یہ بھی ہو جاتے تھے اس کے، راعی کے معنی چرواہے کے بھی آتے، نعوذ باللہ، بکریاں چرانے والا۔ تو اپنی زبان کو موڑتے ہوئے، زبان کو تھوڑا کھینچتے ہوئے یہ معنی بھی، مطلب بھی نکال لیتے تھے۔ ان کا دیکھا دیکھی میں مسلمان بھی بولنے لگے، یا رسول اللہ راعنا، یا رسول اللہ راعنا۔ تو اللہ پاک نے فرمایا کہ مسلمان اس دھوکے میں آ رہے ہیں، حالانکہ یہودیوں کی اس کے اندر سے سازش یہ ہے، حضور کو برا بھلا کہہ رہے ہیں۔ لفظی معنی تو ٹھیک ہے اس کے، رعایت کیجئے، توجہ فرمائیے، اس کا پس منظر جو ہے، مقصد جو ہے اس کے ذریعے سے، وہ دوسرا ہے۔ اسی وجہ سے سلام کے جملے میں بھی وہ حکم ہوا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ یہودی بولتے تھے السلام علیکم، سام کے معنی ہلاکت کے ہیں، تمہارے اوپر ہلاکت ہو، السلام علیکم سلامتی ہو تم پر، السلام علیکم ہلاکت ہو تم پر، دونوں میں بڑا فرق ہے۔ تو تیزی میں السلام علیکم یا السلام علیکم جب اس طریقے سے بولتے تو اس کا مطلب یہ حضور کو حکم یہ بولا تھا کہ آپ وعلیکم السلام کے بجائے وعلیکم بولو, تم پر بھی بات ختم ہے. اگر ہلاکت بول رہے ہو تو تمہارے اوپر بھی ہلاکت, سلامتی بول رہے ہو تو تم پر بھی سلامتی. تو ان کی سازشیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ہوتی ہیں. اور یہاں ایک مسئلہ یہ بھی ذہن میں رکھنا چاہیے, خود ہمارے پاس بھی جو سلام کے طریقے ہیں غلط غیر غلط طریقے بھی رائج ہو گئے ہیں, شائع ہو گئے ہیں, عام ہو گئے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, صحیح طریقہ جو اسلامی طریقہ ہے گریٹنگز کا, اس سے بہترین طریقہ کسی دنیا کے نہ مذہب میں ہے نہ کسی کلچر میں ہے, کہ سلامتی بھی ہے, اللہ کی رحمت بھی ہے, اللہ کی برکت بھی ہے. ملاقات کے وقت میں یہ تین چیزیں بندہ مانگتا ہے, اللہ کی طرف سے سلامتی, اللہ کی رحمت, اللہ کی برکت. تو اللہ کی رحمت کتنی وسیع ہے, اللہ کی برکت کتنی وسیع ہے, اللہ کی طرف سے سلامتی کن کن چیزوں میں آتی ہے, کہ بدن کی سلامتی ہے, بیماریوں سے سلامتی ہے, سلامتی ایمان ہے, سلامتی اعمال ہے, ساری چیزیں اس کے اندر ہیں. مال میں برکت کی دعا, مسلمان جب آپس میں ملتے ہیں تو سلامتی کی دعائیں ہیں, مسلمان جب آپس میں ملتے ہیں تو ایک دوسرے کو برکت کی دعا دے رہے ہیں. ایک مسلمان کی دوسرے مسلمان کے حق میں ایک مرتبہ بھی دعا لگ جائے تو کافی ہو جاتا ہے نا. کوئی مسلمان کسی مسلمان کو اگر اس کا سلام بھی قبول ہو جائے بڑی بات ہے, تو اس سے زیادہ گریٹنگ کس کی عظمت والی ہو سکتی ہے. تو یہ اللہ پاک کا کلام مہربانی ہے مسلمانوں کے اوپر. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق یہ حکم ملا اہل ایمان والوں کو, اہل ایمان کو, کہ تم لوگ راعینہ مت کہو. اس کے ذریعے سے یہودی اپنا مطلب نکال رہے ہیں, اس لفظ کو چھوڑو, نبی کی گستاخی ہو رہی ہے, نبی کی تعظیم کے بجائے نبی کی توہین ہو رہی ہے, لہذا بجائے اس کے انظر نہ کہہ لو. انظرنا کے معنی ہماری طرف دیکھیے, یا رسول اللہ ادھر بھی دیکھ کے فرمائیے, سنے نہیں ادھر بھی توجہ فرما دیجئے, بات کبھی سمجھ نہیں سکے, یا رسول اللہ ادھر بھی ہماری طرف توجہ فرمائیے. واسمعوا, اور پھر حضور جو فرمائے غور سے سنو اس کو. وللکافرین عذاب علیم, اللہ پاک فرما رہے ہیں کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے. جو نہیں مانتے ہیں, سازشیں کر رہے ہیں, توہین کر رہے ہیں, گستاخی کر رہے ہیں, یہ دائرۂ اسلام سے خارج ہو جاتے ہیں اس طریقے سے جملے کہہ کر کے. یہ بڑا نبی کی عظمت والا مسئلہ, اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کا مسئلہ, قرآن اور شریعت کا مسئلہ بڑا نازک ہوتا ہے. ان کے اندر الفاظ استعمال کرنے میں بندے کو بڑی احتیاط کے ساتھ میں رہنا پڑتا ہے. شریعت کی یہ تعلیم ہے. شریعت کے بارے میں بھی ہمارے مزاج میں, کلچر میں, یا ہمارے تہذیب کے اندر بہت سارے لوگوں میں عجیب و غریب قسم کے باتیں پائی جاتی ہیں. بعض لوگ جو ہے, میں شریعت کو نہیں مانتا, یہ جملہ بول دیتے. بعض لوگ شریعت کو نعوذ باللہ من ذالک گالیاں بھی دے دیتے ہیں, یہاں کے اپنے رواج کے مطابق عرض کر رہا ہوں میں. حالانکہ یہ کہنے کے بعد بچتا کیا ہے بھائی, یہاں کو اللہ مانیں گے یا شریعت مانیں گے؟ مسئلہ بہت سارے مسائل میں یہاں آ جاتا, بولتے کہ میں نے اس کو نہیں مانتا بھائی, یہاں جو قانون ہے میں اس کو ہی مانتا. تو اس کو نہیں مانتے کا مطلب ختم ہی ہو گیا نا آپ کا, آپ کس چیز کو ٹھکرا رہے ہیں؟ تو شریعت کا دائرہ بہت محتاط رہنے کا ہے, نبی کا دائرہ محتاط رہنے کا ہے, اللہ رب العزت کا دائرہ محتاط رہنے کا ہے, قرآن کا دائرہ محتاط رہنے کا ہے. یہ وہ چیزیں ہیں کہ اس میں ذرا سی بھی بے احتیاطی آدمی کو کفر و ایمان کے مرحلے کے اندر آگے پیچھے کر دے سکتی ہے. اس لیے ان چیزوں میں محتاط رہنے کی, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مرتبے اور مقام کو بتاتے ہوئے کہا جا رہا ہے کہ حضور کا مرتبہ یہ ہے کہ آپ کو الفاظ بھی ایسے منتخب کر کے استعمال کیے جائیں آپ کے لیے, جس کے لیے کسی دشمن کو بھی موقع نہ ملے غلط لفظ, غلط معنی نکالنے کا. ما یود الذین کفروا من اهل الكتاب ولا المشرکین ان ينزل علیکم من خیر من ربکم والله یختص برحمته من یشاء والله ذو الفضل العظیم. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نبوت کا اعلان فرمایا, ابو جہل سردار ہے, عتبہ سردار ہے, شیبہ مکے کا سردار ہے, بڑے بڑے گروپوں کے بڑے بڑے لوگ شمار ہوتے تھے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد ایک حلقہ بن گیا مسلمانوں کا. مسلمانوں کے حلقے کی وجہ سے حضور کا مرتبہ اونچا ہو گیا, ان کا مرتبہ گھٹ گیا. ایک تو مکے میں یہ کیفیت, مدینہ منورہ جانے کے بعد یہ کیفیت ہوئی کہ وہاں پر پہلے سے جو یہودی تھے وہ انتظار میں تھے کہ نبی آخر الزمان آنے والے ہیں. ان کو یہ موقع ملا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اعلان کیا کہ میں نبی ہوں, وہ لگے کہ اب تک جتنے انبیاء آئے وہ تو بنی اسرائیل میں آئے تھے, یہ بنی اسحاق میں کہاں سے آ گئے, بنی اسماعیل میں کہاں سے آ گئے. نبوت کا سلسلہ اگر ہمارے اندر ہوتا تو جو ہمارا مقام اب تک چلتے ہوئے آ رہا تھا وہی باقی رہتا,
اب ہماری سرداری جائے گی، ہماری کتاب جائے گی، ہماری شریعت جائے گی، ہمارا بڑا پن جائے گا، ہمارا اہل کتاب ہونا منسوخ ہو جائے گا، سب پتہ چل گیا ان کو۔ تو یہ دونوں بھی حسد میں آ گئے، مکے کے یہ مشرکین سرداری کی وجہ سے اور مدینہ کے یہ بنی اسرائیل جو ہے اپنی سرداری جانے کی وجہ سے، دونوں کے دونوں حسد میں آ گئے، یا ہم نہیں مانتے ان کو۔ حتیٰ کہ امیہ بن سلط نام کا ایک شخص تھا، بڑا عقل مند انسان، بڑا عبادت گزار انسان، اس زمانے میں جبکہ بہت کم لوگ توحید پرست ہوتے، وہ توحید والا آخرت والا تھا سابقہ ادیان کی وجہ سے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر جب نبوت نازل ہوئی، یہ وحی آئی، تو اس نے یہ کہہ کر کے انکار کر دیا کہ میں یہ سمجھ رہا تھا کہ میرے اوپر وحی آنے والی ہے۔ تو بعض لوگ اس حسد میں بھی کافر ہو گئے، منکر ہو گئے۔ تو اس آیت مبارکہ میں اسی کو بیان فرمایا جا رہا ہے کہ اہل کتاب میں سے جن لوگوں نے کفر کیا، وہ نہیں چاہتے ہیں اور نہ مشرکین یہ چاہتے ہیں کہ نازل کی جائے تمہارے اوپر تمہارے رب کی جانب سے کوئی بھلائی والی چیز، یعنی نبوت وغیرہ۔ وہ نہیں چاہتے تھے کہ نبوت ان کے پاس میں آئے، نبوت ہمارے خاندان میں آئے، سرداری ہم کو ملے۔ تو ہمارے لیے سعادت کی بات یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہونے کا شرف ہم کو ملا ہے۔ جس وجہ سے لوگوں نے آپ کو رد کیا ہے، انکار کیا ہے، ہم نے اسی کو قبول کیا ہے نا، تو ہماری سعادت کی بات یہ ہے۔ واللہ یختص برحمتہ من یشاء، اللہ رب العزت جواب دے رہے ہیں، اللہ جسے چاہتا ہے اپنی رحمت کے لیے مخصوص کر دیتا ہے۔ اللہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو منتخب فرمایا ہے، یہ اللہ کی مہربانی ہے، اللہ کا انتخاب ہے۔ واللہ ذو الفضل العظیم، اللہ پاک بڑے فضل والے ہیں، اللہ کو معلوم ہے کہ کہاں کس کو اپنا فضل عطا فرمانا ہے، کس کو نہیں عطا کرنا ہے۔ ایمان ملنا بڑے فضل کی بات ہے، نعمت کی بات ہے، شکر کی بات ہے، احسان کی بات ہے، اللہ کی رحمت کی بات ہے۔ جس کو ایمان بن گیا اللہ کی رحمت مل گئی، جس کو نبی کی نبوت میں کو ماننے کا موقع مل گیا اس کو اللہ کی رحمت مل گئی۔ بہت سارے لوگ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی اعتراض کرتے تھے، اور پنڈت دیانند سرسوتی، یہ جب انڈیا پاکستان کی تقسیم نہیں ہوئی تھی اس موقع پر بھی مناظر ہوتے تھے انڈیا میں، پاکستان جو غیر منقسم تھا مسئلہ انڈیا کا، تو اس موقع پر ان لوگوں نے بڑا اعتراض یہ اٹھایا تھا قرآن پاک کے اوپر کہ قرآن کی بعض آیتیں منسوخ ہے، بعض آیتیں ناسخ ہے۔ منسوخ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ حکم نازل ہونے کے بعد حکم کو ختم کر دیا گیا، کینسل کر دیا گیا۔ اللہ کا کلام منسوخ ہونے کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ ایک بندے کو پہلے سے معلوم نہیں تھا، تو جس کی وجہ سے وہ چھوڑ کے پھر دوسری بات کا حکم دے رہا ہے، تو یہ تو جہالت والی بات ہے۔ اللہ رب العزت اگر ایسا حکم دیتے ہیں تو نعوذ باللہ من ذالک، اس یہ بات بہت اوپر تک پہنچ جائے گی، اللہ تک پہنچ جائے گی۔ لہذا قرآن اللہ کا کلام نہیں ہے۔ لوگوں نے یہ اعتراض کیا کہ اگر قرآن کلام الہی ہوتا، اللہ کا کلام ہوتا، تو اس میں ایک حکم، ایک آرڈر دینے کے بعد میں اس کو کینسل نہ کیا جاتا، دوسرا آرڈر ریپلیس نہیں کیا جاتا۔ ریپلیس کرنے کا مطلب یہ ہو گیا کہ پہلا والا صحیح نہیں تھا، دوسرا والا صحیح ہے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ ایک ڈاکٹر کسی کا علاج کر رہا ہے، ڈاکٹر علاج کرتے وقت میں پہلے ہفتے کے لیے الگ دوائیاں ہیں، دوسرے کے لیے الگ ہے، تیسرے کے لیے الگ ہے، پہلے مہینے کی الگ ہے، دوسرے مہینے کی الگ ہے، تیسرے مہینے کی الگ ہے۔ تو یہ کوئی بول سکتا ہے کہ یہ ڈاکٹر جاہل ہے، پہلے بدلا دیا ہفتے میں، دوسرے ہفتے میں دوسری بدلا دیا، تیسرے ہفتے میں۔ یہ تو حکیم کی نشانی ہے، حکمت والا جانتا ہے کہ کس موقع پر کیا دوائی دینا ہے، حکیم جانتا ہے۔ ایسے اللہ رب العزت تو حکم الحاکمین ہے، فیصلہ کرنے والوں میں سب سے بہترین فیصلہ کرنے والے، حکمت کے فیصلوں میں اللہ رب العزت سے زیادہ حکیم کون، وہی تو حکمت بانٹتے ہیں، انہیں کی جانب سے تو حکمت آتی ہے۔ تو ان کی جانب سے کسی حکم کا آنا، پھر اس حکم کا ختم ہو جانا، یا اس حکم کا ریپلیس ہو جانا، یا اس حکم کا بدل جانا، یا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اس حکم کو مٹا دیا جانا ذہن سے، یہ سب اللہ رب العزت کی حکمتوں میں سے بڑی حکمتیں ہیں۔ اسی وجہ سے آیتوں میں ناسخ منسوخ ہوا ہے، یعنی کچھ احکام پہلے تھے پھر احکام بدل گئے۔ دنیا کے اندر یہ ضابطہ ہے، آپ بچپن میں کی حالت میں ہیں، آپ کے اوپر بعض احکام لاگو ہوتے ہیں، بعض نہیں ہوتے۔ بڑے ہو گئے تو احکام لاگو ہو جانا شروع ہو جاتا ہے، بوڑھے ہو گئے تو پھر احکام چینج ہو جاتے ہیں آپ کے اوپر۔ روزہ رکھنے کے لیے نہ بچے پہ روزہ ہے، نہ بہت زیادہ ضعیف آدمی ہو گیا بستر مرگ پہ چلے گیا، اس کو بھی روزہ نہیں رکھ کے فدیہ دینے کا ہے، بچے کے اوپر تو روزہ ہی نہیں ہے۔ جوان ہو گئے تو روزے کا حکم ہے، بہت زیادہ بوڑھے ہو گئے تو روزہ نہیں رکھ کے فدیہ دو، یہ حکم ہے۔ تو احکام تبدیل ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ کوئی یہ نہیں کہتا کہ بھائی یہ تو شریعت کا مسئلہ نہیں ہے، یہ تو احکام میں تبدیلی ہو رہی ہے، ایسا کیسا، یہ تو جہالت ہے۔ نہیں، یہ حکمت کے مطابق ہے۔ یہ بچے کے لیے یہی ہے کہ اس کے اوپر فرض نہ کیا جائے، جوان کے اوپر یہی ہے کہ اس کے اوپر فرض کیا جائے، بوڑھے 61 آدمی کے اوپر ضروری ہے کہ اس کو موقع دیا جائے، اس کی رعایت کی جائے، اس کا خیال کیا جائے. ایسے اللہ رب العزت نے کچھ احکام پہلے دیے تھے، کچھ احکام بعد میں دیے، تو یہ تبدیلی ہوئی ہے. اس تبدیلی کی وجہ سے کوئی نہیں کہہ سکتا کہ قرآن پاک میں جو ہے پہلے احکام الگ تھے، بعد میں احکام الگ ہوئے. اگر یہ تبدیلی ہوتی ہے تو اس کا مطلب اللہ کا کلام نہیں ہے، یہ کلام الہی ہوتا تو تبدیلی نہیں ہوتی، یہ بات ہی غلط ہے. اسی کا جواب دیا جا رہا ہے کہ ما ننسخ من آیت او ننسیہا، کوئی آیت ایسی نہیں ہے جس کو ہم منسوخ کر دیں، ختم کر دیں، کینسل کر دیں، او ننسیہا یا جس کو ہم بھلا دیں حضور کے ذہن مبارک سے. نأتی بخیر منہا، اس سے بہتر آیت لے کر آتے ہیں یا حکم لے کر آتے ہیں. او مثلیہا، یا اس جیسا حکم ضرور یا اس جیسی آیت ضرور لے کے آتے ہیں. اللہ کو معلوم ہے کب اس کے مطابق حکم لانا ہے، کب اس سے بہتر حکم لانا ہے. پہلے یہ تھا، اس کے بعد میں یہ ہے. شروع میں احکام کیا تھے کہ بھائی شراب کے لیے سختی نہیں تھی، وہی تھا کہ شراب بری چیز ہے بول کے چھوڑ دیا گیا. جوا اور شراب دونوں کے بارے میں کہا گیا ہے کہ ان دونوں میں نقصان زیادہ ہے نفع کے مقابلے میں، تو معلوم یہ ہے کہ اچھا نقصان بھی ہے نفع بھی ہے. بھائی خود قرآن پاک میں نا کہ اس میں نفع ہے اپنی جگہ، یہ شراب پی لیا آدمی اسٹریس ختم ہو جاتا، وہ نفع ہے اس کا، لیکن نقصانات الگ ہے، پھر طبیعت کے الگ ہے، صحت کے الگ ہے، بیماری مختلف قسم کے. شراب کے ذریعے سے غالباً 17 قسم کے کینسر ہوتا ہے، یہاں کی تحقیق کرنے والوں نے یہ کہا ہے، واللہ عالم اور کتنے قسم کا ہوتا ہے. بہرحال یہ کہ قرآن پاک میں کہا گیا ہے کہ جوا کے اندر بظاہر نظر آتا ہے کہ آدمی ایک ہی وقت میں بہت سارا مال لوٹ لیا، بہت سارا مال حاصل کر لیا، لیکن جب گیا تو پورا ہی ہاتھ سے گیا، یہ بھی ہوتا ہے. تو نقصان زیادہ ہے نفع کے مقابلے میں، یہ پہلے آیا تھا. پھر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ انما الخمر والمیسر رجس من الازلام رجس من عمل الشیطان، یہ شیطانی کام ہے، اس سے بچو. تو پہلے وہ آیا تھا حکم، بعد میں یہ حکم آیا ہے. تو اس طریقے سے احکام میں تبدیلیاں ہوئی ہیں. پہلے میراث کے اندر احکام الگ تھے، کوئی آ کر یہ کہہ دیتا تھا کہ بھائی ہم کو کچھ حصہ دے دو، میراث بٹ رہی ہے، اس موقع پر کوئی خاندان والا آ گیا بھائی ہمارا بھی حصہ نکالو، تو احسان ان کو بھی دے دینے کا تھا کچھ نہ کچھ. لیکن جب سورہ نساء کی آیتیں نازل ہو گئی تو پھر اب حصے متعین ہو گئے، بیٹے کے لیے اتنا، بیٹی کے لیے اتنا، ماں کے لیے اتنا، والد کے لیے اتنا، فلاں کے لیے اتنا، بھائی کو کب ملے گا، بہن کو کب ملے گا، پھوپھا کو کب ملے گا، خالہ کو کب ملے گا. حصے متعین ہونے کے بعد وہ احکام اٹھا دیے گئے. اب کوئی آ کے بولتا ہے کہ حصہ دو، نہیں بھائی پوچھا بغیر نہیں دے سکتے، ایسے ہی نہیں دے سکتے. تو یہ احکام کے اندر تبدیلی ہوئی حالات کے مطابق، اسی کو بیان کیا جا رہا ہے. الم تعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر، کیا تمہیں پتہ نہیں ہے کہ اللہ رب العزت ہر چیز پر قدرت رکھتے ہیں، کہ ان کو معلوم ہے کہ کیا چیز ہونا ہے، کب ہونا ہے، مخلوق کے لیے کیا مناسب ہے، کیا مناسب نہیں ہے. ایک چھوٹی سی کمپنی کے مالک کو اور اس کے اونر کو پتہ ہوتا ہے کہ اس گاڑی کے لیے کیا چیز مناسب ہے، پیٹرول ہے یا ڈیزل ہے، کتنا چل سکتی ہے، کتنا نہیں چل سکتی ہے، کتنا ڈوز دیا جانا چاہیے، کتنا نہیں دینا چاہیے، ساری چیزیں پتہ ہی ہوتی ہے. تو اللہ رب العزت تو قادروں میں سب، ان کی جانب سے یہ قدرت بڑھتی ہے. ان اللہ علی کل شیء قدیر، اس وجہ سے وہ اپنی قدرت چلاتے ہیں. الم تعلم ان اللہ لہ ملک السماوات والارض، کیا تمہیں معلوم نہیں ہے کہ اللہ ہی کے لیے ہے آسمانوں اور زمین کی بادشاہت، سلطنت، قدرت، ملکیت. تو اللہ رب العزت مالک بھی ہے، اور مالک ایسے ہیں کہ ملکی وے، یہاں سے لے کے ملکی وے تک کا نظام، بلیک ہول کا نظام، سورج کا نظام، چاند تاروں کا نظام، سمندروں کا نظام، اور یہ تو مٹر کے دانے کے برابر بھی نہیں ہے. ہماری دنیا نہیں دکھائی دینے والی چیز ہے، اتنی بڑی بڑی دوربینوں سے بھی اگر دور سے دیکھا جائے تو ہماری دنیا ناپید ہی ہو جاتی ہے. حالانکہ ہم اس کو بہت بڑا سمجھتے ہیں اور ہماری نگاہ میں بڑی بھی ہے یہ چیز، لیکن اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ اللہ تو آسمانوں کا بھی مالک ہے، زمین کا بھی مالک ہے. اس کو یہ نہیں پتا کہ کب حکم نازل کرنا ہے، کب حکم نہیں نازل کرنا ہے. ساری دنیا کا نظام چلانے والا، تمہارے لیے کیا چیز مناسب ہے، کیا چیز مناسب نہیں، کیا نہیں پتا اللہ کو؟ یقیناً پتا ہے. وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر، تمہارے لیے اللہ کے علاوہ کوئی سرپرست نہیں ہے اور کوئی مدد کرنے والا نہیں ہے. اگر اللہ کو چھوڑو گے تو اللہ کو چھوڑیں گے کون ہوگا ہمارا سرپرست؟ کسی کی سرپرستی نہیں ہو سکتی ہے، کسی کے عملی طور پر مدد نہیں ہو سکتی ہے. قاضی بیضاوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں سرپرستی آدمی بول کے کر سکتا ہے، مدد آدمی قوت سے، عمل کے ذریعے سے کرتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ دونوں طریقے سے بتا رہے ہیں کہ ہم بول کر بھی تمہاری سرپرستی کر رہے ہیں اور مدد بھی ہم تم کو اپنی طرف سے پہنچا رہے ہیں. تو اللہ ہی ولی ہے، اللہ ہی نصیر ہے. ام تريدون ان تسالوا رسولكم كما سئل موسى من قبل ومن يتبدل الكفر بالايمان فقد ضل سواء السبيل. بیجا مطالبات، بیجا سوالات، بیجا اعتراضات اسلام کے اوپر یا اسلام کے بارے میں، بعض لوگوں کو خامخواہ کی کھوج ہوتی ہے، اس سے منع کیا گیا ہے. شریعت میں ضرورت کے مطابق سوال کرنا ہے. ایک صحابی کھڑے ہوئے، یا رسول اللہ میرا باپ کون ہے؟ تو زمانے جاہلیت کے مسائل تھے، آگے پیچھے ہو سکتے تھے. حضور نے فرمایا کہ فلاں ہیں. پھر اس کے بعد میں آیت کریمہ نازل ہوئی، یا ایھا الذین آمنوا لا تسألوا اشیاء ان تبدوا لکم تسؤکم. اے ایمان والو، ایسے سوالات مت کرو کہ اگر وہ سوالات ظاہر کر دیے جائیں تو پھر تم کو برا لگے گا. بعض چیزیں پوچھنے کی نہیں ہوتی، ہو گیا سو ہو گیا. ہر بات پوچھنے کی، یہ ہے تو کیوں ہے، ایسا ہی کیوں ہے، ویسا ہی کیوں ہے. ضرورت کے مطابق سوال ہو، مسئلہ درپیش ہو تو مسئلہ پوچھا جائے، بلا وجہ کے مسئلہ نہ پوچھا جائے، بلا وجہ کی کھود کرید نہ کی جائے. زیادہ سوالات بھی شریعت میں ناپسندیدہ ہے، ضرورت کے مطابق سوال ہونا چاہیے. تو یہی کہا جا رہا ہے، تریدون ان تسلوا رسولکم. مطالبات ہوئے تھے، مطالبہ کیا ہوا تھا؟ بعض لوگوں نے آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بھی سوال کیا تھا کہ ہم آپ کی نبوت کو، رسالت کو مانیں گے اس موقع پر جبکہ جیسے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو کمپلیٹ کتاب ملی تھی. تو قرآن پاک تھوڑا 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 کر کے نازل ہو رہا ہے، 23 سال میں قرآن پاک نازل ہوا، تو ایک ساتھ پورا قرآن کیوں نہیں آ جا رہا آپ کے اوپر؟ موسیٰ علیہ السلام پہ پوری تختیاں اتر گئی تھی نا، ایسی آنا چاہیے. تو اس کا جواب دیا جا رہا ہے کہ یہ لوگ آپ سے مطالبہ کر رہے ہیں، اس کی پرواہ مت کیجیے. حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے تو اس سے بڑے بڑے سوالات ہوئے، وہ تختیاں لینے کے آنے کے باوجود بھی بولنے لگے کہ پتہ نہیں تم لکھ کے لا لیے، ہم کو پتہ نہیں. پھر اس کے بعد میں یہ ہوا کہ ہم کو اللہ سے بات کراؤ، وہ اللہ سے بات کرا دیے تو بولنے لگے کہ ہم جب تک دیکھیں گے نہیں نہیں مانیں گے، پتہ نہیں آواز کدھر سے آ رہی ہے. تو یہ تو مطالبات ہوئے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی کفار مکہ نے اسی طرح کہا تھا، محمد ہمارے تمہارے ساتھ فرشتے کیوں نہیں ہیں؟ وہ فرشتے آ کے ہم کو یہ بولنا کہ یہ محمد ہیں، اللہ کے رسول ہیں، بلوا دو ہم، کام ہو جائے گا ہمارا. یا یہ کہ تمہارے پاس سیڑھی کیوں نہیں ہے آسمان پہ چڑھ کے ہم سب مل کے جا کے پوچھ کے آ لیتے. اس طریقے سے بھی سوالات ہوئے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے. تو کہا جا رہا ہے کہ ہم تریدون ان تسألوا رسولکم، کیا تم چاہتے ہو کہ سوال کرو اپنے رسول سے، جیسا کہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے اس سے پہلے سوالات کیے گئے. ومن یتبدل الکفر بالایمان، جو کفر کو ایمان سے بدل دے گا، فقط ضل سواء السبیل، یا کفر کو بدل دے گا ایمان سے، تو وہ فقط ضل سواء السبیل، برے راستے میں جا کر گر پڑا ہے. لہذا ایسے سوالات جو ایمان و کفر کو، ایمان کو بدل کر کے کفر میں چلے جانے والے ہوں، جس سے کفر لازم آ جاتا ہو، آدمی کو بچنا چاہیے. ود کثیر من اہل الکتاب لو یردونکم من بعد ایمانکم کفارا حسدا من عند انفسہم من بعد ما تبین لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتى یأتی اللہ بأمرہ ان اللہ علی کل شیء قدیر. اہل کتاب میں سے بہت سارے یہ خواہش رکھتے ہیں کہ تم لوگ اپنے ایمان کو چھوڑ کر کے کافر بن جاؤ. ساری دنیا کا مطالبہ آج یہی ہے کہ بھائی ایمان نہیں چاہیے، قرآن نہیں چاہیے. ان کے بڑے بڑے پروفیسرس نے قرآن کو ہاتھ میں لے کر کے لوگوں کو بڑے بڑے مجمع میں کہا کہ جب تک یہ کتاب موجود ہے دنیا تہذیب یافتہ بنی نہیں سکتی، مہذب نہیں بن سکتی ہے. تو اسلام کو مٹاؤ، قرآن کو مٹاؤ، تہذیب آ جائے گی. ان کے پاس تہذیب کیا ہے؟ ناچ ہو، گانا ہو، ننگاپن ہو، ریانیت ہو، فحاشی ہو، بے حیائی ہو، اور خون خرابہ ہو، فساد ہو، شراب ہو، ہر قسم کی گندگی ہو، ہر قسم کی آزادی ہو، کہ نہ میل ہے، نہ فیمیل ہے، نہ مرد ہے، نہ عورت ہے. یہ تہذیب یہ چاہتے ہیں. تو ان کا کہنا ہے کہ یہ ختم کرو ورنہ اس میں یہ ہے، نعوذ باللہ من ذلک. یہ کوشش میں لگے ہوئے ہیں اور بولتے ہیں کہ جب تک یہ ہے اور ان کے ماننے والے ہیں اور ان کے علماء ہیں، اس وقت تک یہ تبدیلی نہیں آ سکتی. تو آج کل قرآن کو مٹانے کی کوششیں، بدلنے کی کوششیں، تحریف کی کوششیں، تبدیلی کی کوششیں، تفسیر کی تبدیلی کی کوششیں، علماء سے عوام کا رشتہ توڑنے کی کوششیں، اسلام کا مسلمانوں سے رشتہ توڑنے کی کوششیں، اعمال کو زندگیوں سے ختم کرنے کی کوششیں، اسی وجہ سے ہے. ان کو پتہ ہے کہ جب تک یہ مذہب رہے گا، جب تک یہ تعلیمات رہیں گی، یہ لوگ پاکیزگی کا درس دیتے رہیں گے، ہم لوگ جو ہے یہ درس دیتے رہیں گے، ان کا ہمارا کلاش ہوتا رہے گا. لہذا ان کو ختم کرو اور اپنی آزادی سے زندگی جیو. ہم کو یہ حکم ملا ہے کہ اسی کو نافذ کرنا ہے، گندگی ختم کرنا ہے، بے حیائی ختم کرنا ہے، عریانیت ختم کرنا ہے، انسانیت کو قائم کرنا ہے، اللہ کی خلافت کو قائم کرنا ہے، اللہ کے حکموں کو قائم کرنا ہے، سب کو جنت کا راستہ دکھانا ہے، جہنم سے سب کو بچانا ہے، ہر آدمی کی فکر کرنا ہے. اسلام تو یہ درس دے رہا ہے، مساوات کا درس ہے، ہمدردی کا درس ہے، انسانیت کا درس ہے، بے حیائی ختم کرنے کا درس ہے، ایک دوسرے کو حق دینے کا درس ہے. ہیومن رائٹس، اس کا حق اسلام میں سب سے زیادہ ہے. وومن رائٹس، اس کا حق اسلام میں سب سے زیادہ ہے. وومن رائٹ کے نام سے کیا کیا جاتا ہے؟ ان کو اور زیادہ بدنام کیا جاتا ہے، اور زیادہ استعمال کیا جاتا ہے، اور زیادہ شہوت کی نظروں میں ان کو لایا جاتا ہے. وہ پہلے نہیں تھے، وومن رائٹس کے نام سے ان کو آفیسز میں لایا گیا، وہ پہلے نہیں تھے ان کو جابوں پہ لایا گیا، وہ پہلے نہیں تھے بازاروں میں گھسیٹا گیا رائٹس کے نام پہ، تاکہ ہوس ہر جگہ پوری ہوتے رہے، خواہش ہر جگہ پوری ہوتے رہے، بدیانتی بد نظری ہر جگہ پوری ہوتی رہے. یہ پیچھے سے شیطانی عمل ہے، یہ شیطان کراتا ہے. وہ یہ تہذیب کو بد تہذیبی کو تہذیب، دجالیت والا پہلو اور ملمہ کرنے کا پہلو، شیطانیت والا پہلو. شیاطین کے خیالات ایسے ہی ہوتے ہیں. تو قرآن پاک میں کہا جا رہا ہے کہ یہ اہل کتاب چاہتے ہیں، ان کی اکثریت یہ چاہتی ہے کہ تم ایمان چھوڑ کر کے کافر بن جاؤ، مسلمان اپنا نام نکال کر کے کفار کے اندر شامل ہو جاؤ. کیوں؟ حسد من عند انفسہم، ان کے پاس تمہارے بارے میں حسد ہے، جلن ہے. ان کو یہ کتاب کیوں ملی؟ ان کے پاس یہ تعلیم کیوں ہے؟ یہ کیوں پاکیزگی کا درس دینے آ جاتے ہیں؟ من بعد ما تبین لهم الحق، ان کے سامنے حق واضح ہونے کے بعد بھی یہ لوگ اس میں مبتلا ہیں. چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حسد ہی اس بات کا تھا بے شمار لوگوں کو کہ ان کو نبوت کیوں ملی، ان کے خاندان میں نبی کیوں آئے، ہمارے پاس میں نبی کیوں نہیں آئے، ان کو سردار کیوں بنایا گیا، ہم کو سردار کیوں. حسد بری بیماری ہے، اخلاقی بیماری کا نام حسد ہے. حسد کے اندر ہوتا یہ ہے، آدمی کے اندر یہ خواہش پیدا ہو جاتی ہے کہ فلاں کو جو نعمت ملی ہے وہ نعمت اس کے پاس سے ختم ہو جائے، اور جو نعمت اس کو ملی ہے وہ نعمت میرے پاس میں آ جائے. حسد اسی کو کہا جاتا ہے کہ بھائی جو نعمت کسی اور انسان کے پاس میں ہے اس سے ختم ہو کر کے، اس سے چھینی جا کر کے میرے پاس میں وہ نعمت حاصل ہو جائے، حسد اسی کو کہا جاتا ہے. تو جیسے ایمان کے بارے میں حسد ہوتا ہے، اعمال کا حسد ہے، نعمتوں کا حسد ہے، مال کا حسد ہے، دولت کا حسد ہے، اللہ کی طرف سے مہربانیوں کا حسد ہے، صحت کا حسد ہے، وہ صحت کو دیکھ کے بھی آدمی جھلنے میں آ جاتا ہے، مال کو دیکھ کر بھی آدمی حسد میں آ جاتا ہے. اسلام میں رشک اور غبطہ جائز ہے، حسد جائز نہیں ہے. رشک اور غبطہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ نے اس کو دیا ہے، اللہ اس کے مال میں اور اضافہ کرے، مجھے بھی عطا کرے، یہ رقص جائز ہے. بھائی فلاں نے ایک ہوٹل کھول لی، ہم بھی ایک کھول لیں گے، اللہ اس کو اور ترقی دے. ایک دکان اس نے کھول لی، ایک بزنس اس نے کھول لیا، اللہ اس کے مال میں برکت دے، ہم بھی ایک کھول لیں گے. تو یہ رشک کرنا یہ جائز ہے، غبطہ کرنا یہ جائز ہے، لیکن اس نے کیسا کھولا، اس کے بند ہونا ہماری چلنا، اس کا بزنس ختم ہونا ہمارا بزنس چلنا، اس کی تجارت ختم ہونا ہماری تجارت شروع ہو جانا، اس کی دولت ختم ہو جائے ہماری دولت آ جائے، ہم کو دولت مل جائے، یہ حسد ہے. حسد کی اسلام میں گنجائش نہیں ہے، اور حسد کو بہت بڑی بیماری شمار کیا گیا ہے. اور حسد ایسی چیز ہے کہ اگر کسی کے اندر پیدا ہو جاتا ہے تو کہا جاتا ہے کہ حسد موت کے ساتھ ہی جاتا ہے، ختم ہوتا ہے، پھر بڑی بیماریوں میں سے جب موت آئے گی تبھی نکلے گا وہ، نہ اسی بیماری ہے دل کے امراض میں سے ہے. اس لیے اسی وجہ سے کیا ہے، مومن شر حاسد اذا حسد ہے. قل اعوذ برب الفلق کے اندر، قل اعوذ برب الناس کے اندر حسد سے پناہ مانگی گئی ہے، حسد کرنے والے کے حسد سے اللہ بچائیے، آپ کی پناہ چاہیے. اور حضور روزانہ اس دعا کو بھی مانگتے تھے، بہت بڑی خیر کی چیز ہے سورہ فلق، سورہ ناس، اس کا اہتمام کرنا چاہیے. فاعفو واصفحو، حکم ہوتا ہے اللہ رب العزت کا، اے ایمان والو فاعفو، عفو درگزر سے کام لو، معاف کر دو جن لوگوں نے زیادتیاں کی ہے، معاف کر دو. واصفحو، درگزر کر دو، چھوڑ دو ان کو، اب ان سے انتقام کیا لینے کا ہے، انتقام چھوڑو اب. حتیٰ یأتی اللہ بأمری، یہاں تک کہ اللہ ہی اپنا فیصلہ نافذ کر دے. عذاب آنا ہے، عذاب آ جائے گا اللہ کا، یا عذاب نہیں آئے گا تو قیامت کا تو فیصلہ ہونے والا ہے. ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ رب العزت ہر چیز پر قدرت رکھتے ہیں. واقیم الصلاۃ وآت الزکاۃ، دو چیزوں کا حکم دیا جا رہا ہے کہ اہل اسلام کے خلاف کوشش تو باطل لوگوں کی، کافروں کی، کفار کی یہ ہوگی کہ تم کو ایمان سے پھیر دیں. اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ دو چیزوں کا اہتمام کرو، نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، اس پہ جمے ہوئے رہو، تمہاری مدد ہوگی. وما تقدموا لانفسکم من خیر تجدوه عند اللہ، جو کوئی تم بھلائی کا کام اپنے لیے آگے بھیجو اللہ کے پاس اس کو پاؤ گے. دنیا دار العمل ہے، دار الجزا آخرت ہے، بدلہ ملنے کی چیز آخرت میں ہونے والی ہے. یہاں جو کام کرنے والے ہو وہ آگے ملنے والا ہے، لہذا عمل کرو. اور عملوں میں سب سے بہترین، سب سے بڑا عمل نماز کا ہے، حضور نے ہی سمجھایا ہے. لہذا نماز کو پابندی سے قائم کرو، زکوٰۃ پابندی سے دیتے رہو، تمہارے مالی مسائل بھی حل ہوں گے اور اللہ رب العزت کی جانب سے رحمتیں نازل ہوں گی اللہ کی عبادت ہونے پر. ان اللہ بما تعملون بصیر، اللہ رب العزت جو کچھ تم لوگ کرتے ہو اسے دیکھ رہے ہیں. وقت ہوا ہے چونکہ ہمارے پاس اور بھی نظم و ضبط باقی ہے، تو ان شاء اللہ تعالیٰ پھر بعد میں ان شاء اللہ العزیز ہوتے رہے گی ترتیب. اور شاید آئندہ ہمارا جمعہ کے دن وہ ہے پروگرام ہوگا، منتھلی پروگرام، تو اس میں درس نہیں ہوگا، اس کے بعد میں پھر ان شاء اللہ تعالیٰ یہ ترتیب جاری ہو جائے گی. اللہ پاک ہم تمام کو صحیح علم نصیب فرمائے، صحیح عمل نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله، لك الحمد حمدا دائما مع دوامك، ولك الحمد حمدا خالدا مع خلودك. اللهم صل على سيدنا شفيعنا حبيبنا مولانا محمد وبارك وسلم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم، اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم. اللهم اشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اقض حاجاتنا وحاجات المسلمين، اللهم اقض حاجاتنا وحاجات المسلمين. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائیے، خطاؤں سے، لغزشوں سے، کوتاہیوں سے درگزر فرمائیے. پروردگار رحم کا، کرم کا، عفو کا، عافیت کا معاملہ فرمائیے. اے اللہ کریم، مہربانی کا معاملہ فرمائیے. اے اللہ اپنی رحمت کی چادر میں ہم سب کو ڈھانپ لیجئے. پروردگار سارے مسلمانوں کے جان کی، مال کی، عزت کی، آبرو کی حفاظت فرمائیے. اے اللہ سارے عالم میں اسلام کا بول بالا فرمائیے. اے اللہ ذلت کو ختم فرمائیے. اے اللہ ذلت کو ختم فرمائیے. الہ العالمین رحم فرمائیے، الہ العالمین رحم فرمائیے. قرآن پاک کو تھامنے کی توفیق نصیب فرمائیے، قرآن پاک کو زندگیوں میں لانے کی توفیق نصیب فرمائیے. ہماری دعاؤں کو قبول فرمائیے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین. ان شاء اللہ العزیز نیکسٹ جو درس ہوگا تو عشاء کے بعد ہم ان شاء اللہ تعالیٰ ترتیب چینج کر لیں گے، تو اعلان ہو جائے گا. ویسے آئندہ کے جو درست ہوا کریں گے وہ عشاء کے بعد ہوں گے ان شاء اللہ تعالیٰ.